نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جنازے کے مسائل، اس میں زیارت قبور کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے، اور آج ہم اس کا آخری باب دیکھیں گے، پیج نمبر 114، بابو ایصال الثواب، ایصال ثواب کے مسائل. ایصال کا لفظ وصل سے ہے، واو سواد لام وصلہ یوصلو، ایصال کے ملانا، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے فصل، فاصلہ، فیصلہ. آپ دیکھتے ہیں اس میں ٹوٹنے کا معنی پایا جاتا ہے. تو ایصال ثواب کے ثواب کا پہنچانا، یعنی جب ایک انسان اپنی زندگی میں کوئی کام کرتا تھا تو اس کو ثواب ہوتا تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا یا جا رہا ہے یا جانے کے قریب ہے، اب کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو بھی ثواب پہنچے. دوسرے صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والوں کو کیسے فائدہ دیا جائے. آئیے ہم اس میں سے حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے کہ ایصال ثواب میں کیا ہے اور کیا نہیں. اور بڑا اہم ٹاپک ہے، بہت سارے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں فلاں مر گیا اب کیا کریں. ہمارے یہاں بہت ٹپیکل طریقے ہیں ایصال ثواب کے، کہ پڑھ کے قرآن بخش دیجئے، سورت یاسین پڑھ دیں، کچھ اور. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں آپ کو انشاءاللہ اور بہت ساری چیزیں ملیں گی، اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہمیں اس میں سمجھ آئیں گے. نمبر ایک، مسئلہ نمبر 212 سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے، کافر یا مشرک میت کو ایصال ثواب کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا. وجہ؟ اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا. کیا کبھی کسی نے کسی بینک میں اکاؤنٹ نہ کھولا ہو تو اس کے نام پہ کچھ منی جمع ہوگی؟ آپ کسی کے پیسے اس کو دینا چاہتے ہیں یا آپ کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں لیکن اس بندے کے پاس اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، تو کیا اس کے نام پہ کسی بینک میں پیسے کوئی لے لے گا؟ اکاؤنٹ کوئی نہیں، پیسے دے جاؤ ہم اس کو پہنچا دیں گے اس کے گھر. بس کافر اور مشرک نے اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا اللہ کے ساتھ، کیونکہ اکثر کفار اور مشرکین کا ایمان ہی نہیں ہوتا اور ان کا عقیدہ ہی نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد نیکیاں یا بدیاں انسان کے لیے فائدے یا نقصان کا ذریعہ بنیں گے. یہ تو تھی دلیل لاجیکلی. اب آئیے ذرا حدیث میں سے دلیل پڑھتے ہیں مل کر. ان عمر ابن شعیب، ان ابیہ، ان جدہ، ان العاص بن وائل رضی اللہ عنہ نظر فی الجاہلیت ان ینہر میت بدنت وان حشام بن العاص نحر حصته خمسین بدنت وَأَنَّ أَمْرًا سَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عنہ نفعہ ذالکا. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نذر مانی تھی. ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کرتا پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے اور خیرات کرتے تو اسے ثواب مل جاتا. اسے احمد نے روایت کیا. بات سمجھ گیا؟ کیونکہ مر گیا، اب اس کی منت پوری کرو نہ کرو ایک برابر ہے، کیونکہ اس نے نیت ہی نہیں کی تھی. تو بات بالکل کلیئر ہے. اگلی بات، نیک اولاد کی دعا، صدقہ جاریہ، اشاعت دین کے کام، مسجد اور مسافر خانے کی تعمیر کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. بڑی معروف روایت ہے اور میرے خیال سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے. ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالحن
یدو
لہو
وصدقتن جاریتن
یبلغہو اجرہا
و
علمن
یومل
بہی من بعدہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سے تین چیزیں بہترین ہیں، نمبر ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نمبر دو صدقہ جاریہ جس کا اجر اسے ملتا رہے، نمبر تین اس کو سکھایا ہوا علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کریں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. 3 سیکنڈ تک ہم ان تینوں چیزوں پہ غور کر لیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. What am I leaving behind؟ آج اگر جان چلی جائے اور ایک بھی نیکی کرنے کا موقع نہ ملے تو ان تین میں سے کیا کچھ ہے؟ جو ہے اس پہ شکر کیجئے، جو نہیں ہے تو آنے والے سانس کو غنیمت جانیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کچھ کام لے لے اور کچھ چیزیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. ڈیلے نہ کریں نیکیوں کو. بہت سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں سب کر لیں پھر کروں گی، حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ کام وہی کرتا ہے جو اس وقت کرے جب کوئی نہیں کر رہا اور میں نے کرنا ہے. ایک دفعہ فرض نماز کو ڈیلے کرے نا تو ڈیلے ہوتی جائے گی. یہ میں نے خود دیکھا ہے. آسان ہوتے ہی پڑھ لیں تو فوراً پڑھیں اور آسان بھی ہوگی، مزہ بھی آئے گا. ایک کام سمیٹنے میں لگیں گے دوسرا آ جائے گا. بس یہی نیکیوں کے ساتھ ہے. اپنی زندگی کا اصول بنائیں. اور آپ سینئر کلاس ہیں، کوئی بات جو آپ کو یہاں کہی جاتی ہے دوبارہ نہ کہنی پڑے، دل کی تختی پہ لکھ لیں. نئے نئے لوگ، نئے ساتھی، نئی کلاسز، نئے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بیچارے تو بھی وقت کے ساتھ رولز کو مانیں گے. لیکن میں نے، آپ میں نہیں لیکن عموماً اس سے اپوزٹ دیکھا ہے. نئے لوگ آتے ہیں رولز مانیں گے، ڈرے ڈرے ہوں گے، سمٹے سمٹے ہوں گے، ہر بات پوچھ پوچھ کے کریں گے، پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں گے. اور جو جتنا پرانا ہو جاتا ہے اتنا بے اثر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ کرے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ اشیاء. وہ کون کون سی ہیں؟ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آپ یہ حدیث زبانی یاد کریں، اتنی آسان ہے. اس دن بھی اسی پہ درس دیا تھا، یہ جو ادھر جس گھر میں ہم گئے تھے ڈیتھ تھی، بس میں نے یہ حدیث ان سے ایکسپلین کی اور اس میں سب کچھ خود ہی آ گیا. علم کی دعوت بھی آ گئی، صدقہ جاریہ بھی آ گیا، بچوں کی کلاسیں، بچوں کی تربیت بھی آ گئی. تو بہت خوبصورت روایت ہے. اور اس کو زبانی یاد کیا ہو تو انشاءاللہ کہیں بھی بات کرنے کا موقع ملے، خوشی غم دکھ سکھ میں آپ یہ حدیث شیئر کر سکتے ہیں. یہ اتنی تھاٹ پروکنگ حدیث ہے اور اتنا زیادہ اس میں انسان کا دل کھلتا ہے. ترجمہ دیکھیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی سٹاپ ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. کون سی؟ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، تیسری نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو ان تینوں کے لیے کوشش کریں، دعا کریں. اور آپ دیکھیں اوپر علی حدیث میں بھی یہ تین چیزیں تھیں. کتنی ویلیو ہے ان چیزوں کی. دنیا میں عموماً ہم اپنے ہی بچوں کے لیے کیا بڑھا رہے ہوتے ہیں؟ سونا چھوڑ دو، پلاٹس چھوڑ دو، زمینیں لے دو، اور کیا سوچتے ہیں بچوں کے لیے فیوچر میں؟ اور میں نے جتنا دولت والوں کی دولت پہ بچوں کو بعد میں لڑتے دیکھا ہے، اتنا کسی کو نہیں دیکھا. وہی مال جو آپ کی زندگی میں صدقہ جاریہ بن سکتا تھا، بچوں کی لڑائیوں کا ذریعہ ہوتا ہے. اور انسان کی طبیعت میں حرص ہے، جتنا بھی ہے نا آپ کے پاس، آپ کا اور دل کرے گا لینے کو. جن کے پاس ہوتا ہے ان کے بھی دل بھرے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اور بہن بھائیوں کا حصہ مارنے اور ان کا لے اور ان کا دے، اور یہ میرا تھا، یہ ابا نے مجھے کہا تھا، یہ میرے نام لگا دیا تھا. اور وہی دولت اگر اللہ کے راستے میں دی ہو تو کیا. دیکھیے بیٹھ کے سوچے انسان، اسودہ چھوڑ رہا ہوں پیچھے والوں کو. اسودہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ پڑھ لیا ہے، شادیاں ہو گئی ہیں، بچے ہو گئے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں. بس پھر اللہ کے نبی کو کون سا ورثہ ملا تھا؟ ورثہ نری کھپائی ہوتی ہے، زندگی میں دے دیں جن کو دینا اپنے حساب سے، بعد میں جھگڑے جھگڑ لیں اور حساب، ادھر لڑائیاں ادھر بھائی بہنوں میں بغض، میرے سامنے 8-10 کیس کھل جاتے ہیں دماغ کی کھڑکیوں میں کہ جس میں سگی بہنیں اور بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور بلکہ دشمنیوں پہ آ جاتے ہیں صرف وراثت کے نام پہ. تو کیا فائدہ اس چیز کا اگر انہی بچوں کو دین سکھایا، اور وہ پیسہ جو ہم بچا بچا کے رکھ لیتے ہیں اگر وہ بچوں کی اچھی تربیت پہ لگایا نا، تو ایک پینی بھی نہ بچوں کو دیں بعد میں آپ، تو اچھا اخلاق ان کو سکھا لے گا. ایک میں نے آج کی بات میں بھی ایک آرٹیکل شیئر کیا تھا کہ ایک بزرگ کے 6 بیٹے تھے شاید، تو انہوں نے اپنا مال جو بھی تھا نا وہ بچوں کی تربیت پہ لگا دیا، ہر بچے کو ایک ڈفرینٹ سکل سکھا دی، کاروبار کوئی کرتے تھے وہ ہر سکل ایک ایک کو سکھا دی. اچانک ڈیتھ ہوئی، بچے سب جمع ہوئے، بچوں کے پاس باپ کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن باپ بچوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے باپ نے ہمیں کام سکھایا ہے، تم یہ کام کر لینا، میں یہ کرتا ہوں، تم خرید لینا میں بیچ دوں گا، تم یہ کر دینا، جو ایک کام کی نوعیت ہے. سب کو چونکہ اعلیٰ تربیت دی تھی نا تو آپس میں دل جڑے ہوئے تھے. اچانک باپ کی موت کرائسس نہیں پیدا کر سکی، اگلے دن بچوں نے گدی سنبھال لی. کچھ عرصہ گزرا، باپ سے بھی زیادہ دولت کمائی. لوگوں نے اس پہ کیا کمنٹ دیا، جو میں نے اس کا خلاصہ بتایا تھا لوگوں کو، وہ کیا تھا کہ اگر وہ باپ 6 بیٹوں کے نام پہ 6 ایکڑ زمین چھوڑ جاتا، اخلاق نہ سکھاتا، بھائی چارہ نہ سکھاتا، شیئرنگ نہ سکھاتا، کیئرنگ نہ سکھاتا، تو وہ 6 قلعے ان کی لڑائی کا ذریعہ ہوتا اور کچھ سالوں میں 6 بھی نہیں تھے رہنے. کچھ نہیں چھوڑا، بیٹوں نے باپ سے بھی زیادہ کام کو بڑھا لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ کی دولت ہمارا کردار تھا. تو وقت لگائیں، پیسہ لگائیں، مال لگائیں، تو بچوں کی کریکٹر بلڈنگ پہ لگائیں، ورنہ ان کو پیسے خرچ بھی نہیں کرنے آتے، وہ بیکار چیزوں میں خرچ کر آپ کے لیے بوجھ بن جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تیسری روایت میں دوبارہ یہی مضمون تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. کیا کچھ ہے؟ 1-2-3 کریں گے. نمبر 1، علما علمه ونشره، پہلی چیز. پھر دوسری، وولدا صالحا ترکه، اور تیسری چیز، وَمُصْحَفًا وَرَّسَهُ، چوتھی چیز، اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، پانچویں چیز، اَوْ بَيْتًا لِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، چھٹی چیز، اَوْ نَهَرًا اَجْرَاهُ، پھر ساتویں چیز، اَوْ صَدَقَةً اخرجها من ماله فی صحته وحیاته. اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، صحت اور زندگی میں صدقہ دینا، یہ نہیں کہ بیماری آئی تو صدقہ دیا اور موت آئی تو صدقہ دیا. یلحقہ من بعد موتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس میں وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا. دیکھیے ہر بندہ سکھا نہیں سکتا، لیکن ہر بندہ پھیلا سکتا ہے، یہ تو بات سچ ہے نا. ان پڑھ بندہ بھی کسی کو فلائر پکڑا دے، ایک لفظ نہیں اس کو پڑھنا آتا تو پھیلانے والوں میں اس کا نام آ گیا نا. دوسرا، نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی. تیسرا، قرآن کی تعلیم ہے جو لوگوں کو سکھائی. چوتھا، مسجد ہے جو تعمیر کرائی. پانچواں، مسافر خانہ جو بنوایا. چھٹا، یا وہ نہر یا کنواں جو پانی کے لیے جاری کروایا. اور ساتواں، وہ صدقہ ہے جو اپنے مال سے صحت کی حالت میں اپنی زندگی میں نکالا، یعنی کہ ہمارے پاس سارا صدقہ کر دینا، اپنی زندگی میں نکالا. ان سب اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد از خود ملتا رہتا ہے. کوئی کہے بھی نہ کہ اس کا ثواب میرے اماں ابا کو ہو جائے، پھر بھی ملتا رہتا ہے. ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور بیہقی نے اس روایت کو پیش کیا. تو رغبت آتی ہے ان کاموں کو سن کر. ایک اور روایت میں کچھ تھوڑے سے اور الفاظ ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی مات وترک مالا ولم یوصی فہل یکفر عنہ ان تصدقت عنہ؟ قال نعم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرا باپ وصیت کیے بغیر فوت ہو گیا ہے اور مال چھوڑا ہے، میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اسے احمد، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. کیا پتہ چلا؟ کہ ہر انسان اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. یعنی اگر میرے پاس 100 ڈالر ہیں تو میں 33.33 کے بارے میں کہہ سکتی ہوں یہ اس کو دے دو، ادھر لگا دو، اس کو دے دو، یعنی وارثوں سے علاوہ. لیکن کوئی نہیں کہتا تو پھر تو وہ سارا کس کو ملتا ہے؟ بچوں کو. لیکن بچے اپنی خوشی سے اپنے باپ کے مال میں سے، ماں کے مال میں سے کچھ صدقہ کریں تو اس کا بھی اجر ملتا ہے. یہ مطلب ہے. اگلی روایت دیکھیے. ان سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت افأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأی الصدقۃ افضل؟ قال سقی الماء. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت سعد بن عبادہ نے دریافت کیا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. اسے احمد اور نسائی نے روایت کیا. آج بھی دنیا کے کئی خطے ایسے ہیں جہاں پانی نہیں ہے. زمین کو چوس چوس کے بچے ہونٹ گیلے کرتے ہیں اور ہم کتنا پانی گراتے ہیں. تو یہ ایک نیکی ہے جو مرنے والے کی طرف سے بھی کی جاتی ہے، کنویں بھی کھدوائے جاتے ہیں، اور اس طرح کی نیکیوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں کس کی کیا ضرورت پوری ہو جائے، لیکن عموماً اس ضرورت کو پورا کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جن کو شعور ہے بھی کہ نہیں بھی. ہمارے ہاں دیکھیں نا، اگر 1 بلین مسلمان ہیں تو یہ تو سب کو پتہ ہے، نماز، روزہ، حج، پانی پلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، دیگے پکانا، 1 بلین کو پتہ ہے یہ. لیکن کتنوں کو پتہ علم کی بھوک پیاس؟ میرا لے 1 لاکھ بھی نہیں ہوں گے سارے ملا لے. تو پھر وقت اور حالات کے مطابق خود سوچے انسان، کیونکہ یہ سوال دینوں میں فوراً آتا ہے کدھر لگائیں، کیا کریں. تو جدھر ہیں وہاں کی ضرورت کو دیکھیں اور اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مال وہاں لگوانا جہاں ضرورت ہے، ضائع نہ ہو ہمارا صدقہ. پھر اگلی چیز، اولاد کے نیک اعمال کا ثواب نیت کیے بغیر از خود والدین کو پہنچتا رہتا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان ولدہ من کسبہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ تر کھانا جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی محنت کا کام، اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے. اسے نسائی نے روایت کیا. اولاد کمائی کیسے ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ ایفرٹس تو اسی میں لگتی ہیں نا. تو اگر اولاد کو اچھا پالیں گے تو انشاءاللہ اچھی کمائی ہے، اور برا پالیں گے تو بری کمائی ہے. دعا میت کے لیے نفع بخش ہے. میت کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ استغفار ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يخرج إلى البقيع فيدو لهم فسألته عائشة عن ذلك فقال إني أمرت أن أدعو لهم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع یعنی مدینہ کا قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعا فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اسے احمد نے روایت کیا. تو کیا پتہ چلا کہ دعا انسٹنٹ چیز فوری بغیر پیسوں کے. اب پیسے ہیں تو صدقہ کریں گے نا, بغیر پیسے کے, کوئی تعلق ہے نہیں, رشتہ ہے نہیں, کچھ جاننے والا, کچھ سن لیا گلی کا محلے کا, فرسٹ تھنگ آپ جو کر سکتے ہیں اس کے لیے دعا. اور دعاؤں میں بھی استغفار کی دعا میت کو فائدہ دیتی ہے. اگلی حدیث میں یہ اور بھی واضح ہے, پڑھیے گا. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل میتو فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوتا تلحقه من اب او ام او اخ او صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الأستغفار لهم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے. یعنی جب ایک شخص قبر میں جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور دوسروں کو مدد کے لیے بلا رہا ہے. جو اپنے ماں باپ بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے. اسے بیہقی نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ زندگی بھر ہم لوگوں کو دیتے ہیں, لیتے ہیں, قربانیاں بھی دیتے ہیں ان کے لیے, کھانے بھی پکاتے ہیں, اور بھی جو خوشی غم ایک دوسرے کا ہوتا ہے وہ ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا دکھ بھی بانٹتے ہیں. لیکن ایسے وقت میں کہ جب وہ دنیا میں سے چلا گیا, نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے نہ اس کو پینے کی ضرورت ہے, تو میرا آپ کا ان کے لیے کام کیا ہے کہ ہم ان کی بخشش کی دعا کریں. کتنا آسان ہے. آپ دیکھیں دنیا میں اتنی قربانیاں کر کے بھی شاید کوئی ہم سے اتنا خوش نہ ہو جتنا کسی کے لیے اگر ہم دعا کر دیتے ہیں تو اس کو خوشی ہوگی. تو ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ دعاؤں کی بکس میں اور دعاؤں کے ایپس جو ہیں اس کے اندر میت کی بخشش کی دعائیں ہیں. میرا معمول یہ ہے کہ جب بھی کبھی سفر میں ہوں یا شعور کے ساتھ مختلف دعائیں بندہ پڑھتا ہے, یا صبح اٹھتے ہی یا فجر سے پہلے یا بس جب بھی موقع ملے تو ایک دفعہ شعور کے ساتھ اپنے سب عزیز اقارب جن کو بھی ایک انسان جانتا ہے, اپنے ماں باپ کو, تو ان کی نیت سے وہ ساری دعائیں پڑھ دیتی ہوں جب موقع ملے. ون سوائل کہہ لیجئے, تو آپ کی مرضی ہے مہینے میں ایک بار پڑھ لیں, ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں, ڈیلی پڑھیں. اور جب بھی کسی کی یاد آئے یا کسی کے بارے میں خیال آئے یا اپنی زندگی کا آئے, یا خاص طور پہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی بیمار ہوتا ہے یا ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کسی کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ وہ بیمار ہے تو یا فوت ہو گیا, تو ہمیں اس وقت لاشعوری طور پہ تکلیف ہوتی ہے, اپنے بھی یاد آتے ہیں اور جو چلا گیا اس کے بارے میں بھی خیال آتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دعا کر لینی چاہیے, اور یہی سب سے زیادہ ان کو فائدہ دے گی. عموماً لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں مرنے والے کے گھر میں اس وقت, کھانے پکانے, باتیں چیتیں, اور بہت بھی ہوا تو ایک رسمی فاتحہ خوانی. لیکن جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، میں نے تو کئی جگہ جا کر دیکھا لوگوں کو وہ عام سی دعا بھی نہیں آتی، فاتحہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لہا ورحمہا یا وافیہ واف عنہا، وہ نہیں پڑھتے. آپ 10 لوگوں کو پوچھیں اپنے ارد گرد والوں کو، کیا ان کو یہ دعا آتی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ان 10 میں سے شاید 2-4 کو آتی ہوگی، اور جن کو بھی آتی ہے یا وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں زبانی، بہت کم کو یاد ہے. یہ ہم سب کو اپنی زندگی میں کرنا ہے، کون کرے گا ہمارے بعد؟ تو اپنے پیاروں کو سکھا جائیں کہ ہماری خواتین خوانیاں نہ کرنا، یا ہمارے لیے پیچھے سے کھانے پکا کے بھیجو گے، کس کو فائدہ ہے؟ جو کھا کے جاتے ہیں، میت کو ایک چاول کا لقمہ بھی نہیں پہنچتا. تو لہٰذا استغفار کرنی ہے، اور اپنے آپ پھر لے کر سوچے کیا دنیا کے ہنگاموں نے مجھے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں میں ان کی بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتی. لیکن یہ دنیا اتنی ظالم ہے کہ یہ ہمیں اپنے اندر اس طرح مگن کر لیتی ہے کہ ہم اس سے ہٹ نہیں پاتے. تو آج سے اپنا عمل بناتے ہیں کہ استغفار اپنے لیے بھی کرنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ صبح و شام کی دعاؤں میں 100 دفعہ استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، انگلیوں پہ گن کے دیکھ لیجئے، 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. اور اگر شعور سے پڑھیں تو سارے دن میں بھی آپ 100 دفعہ پورا کر لیں 10-10 کر کے، تو کوئی بڑی بات نہیں. کیا مشکل ہے 10 دفعہ استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور وہ جو ایک دل پہ بوجھ پڑتا ہے اور جب اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر انسان کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں. تو لہٰذا استغفار کرنا اب زندوں کو بھی فائدہ دیتا ہے اور مرنے والوں کو بھی. تیسری روایت اسی متعلق ہے، دہراتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لا یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ فیقول یا ربی انا لی ہاذہ فیقول باستغفاری ولدک لک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے، تو آدمی عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے. اسے احمد نے روایت کیا. میں اس حدیث کو جب پڑھوں تو میرے ذہن میں ایسے آتا ہے کہ کوئی جہاز میں بیٹھا ہے، ابھی ساری سیٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کو کہ پیچھے تنگ سی سیٹ ملی تھی، گھٹن والی، جس میں 2 لوگوں کو اٹھا کے جانا پڑتا ہے یا کچھ بھی. اتنے میں ایئر ہوسٹس آتی ہے اور کہتی ہے، آپ ادھر آئیے، اور اس کو اٹھا کر سب سے آگے جو بلند سیٹ ہے، جو بڑی سیٹ ہے اور اچھی والی سیٹ ہے، اس کے آگے اس کو لا کے بٹھا دیتی ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، میں نے تو اس کے لیے پے نہیں تھا کیا. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے، کہ آپ کے فلاں دوست ہیں یا آپ کے فلاں شخص سے مراسم تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو آگے لے آئے. تو وہ ایک چھوٹا سا زندگی کا سفر ہے نا، تو اس میں انسان کتنا خوش ہوتا ہے. لیکن جب قبر، جو کتنا ختم ہونے والی سلسلہ لگے گا، ختم تو وہ بھی ہو جائے گا ایک دن، لیکن ظاہر تو لگتا ہے نا کہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس کے لیے بھی ایک انسان کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے بچوں کی خاص طور پہ، آپ دیکھیں یہاں لفظ کس کے ہیں، اگر آپ حدیث کو دیکھ رہے ہیں نا، تو بی استغفاری ولدی کا، اولاد. کیا اولادیں بعد میں بخشش کی دعائیں کریں گی؟ دیکھیے، جو دنیا میں ان کو مصروفیات دے کے جا رہے ہیں نا، اللہ نوز دی بیسٹ. کبھی دعا کریں گے جب کوئی غم آئے گا، یا اللہ نو. میں کچھ کہنا نہیں چاہتی اس پہ، ہمیں ماں باپ کا دل برا ہوتا ہے. جو ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد سے بات کہیں اور وہ نہ سنیں، زندگی میں بات نہ مانیں، ان کے کہنے پہ جو آج نماز کہنے پہ پڑھتے ہیں نا، تو نہیں کہتے تو نہیں پڑھتے، تو بعد میں پھر کوئی دعا کرنے والا ہوگا تو کریں گے نا. یہ تو اپنی زندگی میں دعائیں کرانی شروع کریں گے تو پھر بات بنے گی، اور دعاؤں کی قبولیت کے رستے میں رکاوٹیں بھی تو نہ ہونا. پتا چلا وہ دعا تو کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، دعا تو کرتے ہیں تو حرام کاری میں مبتلا ہے. کتنا زبردست، میں کہتی ہوں، موٹیویشن ہے ایک انسان کو آج کے دور میں دین کا کام کرنے کا. بچوں کے لیے کچھ کرنا یہ کھیل نہیں ہے، یہ جان کو اور خون کو جلانے والی باتیں آج کے دور میں. اور آج کے دور میں دین کا کام کرنا کوئی اتنا نرم کام نہیں ہے. صرف وہی بندہ کرے گا جس کے اندر یہ آگ لگی ہوگی کہ میں نے یہاں کی نسلوں کو گندا ہونے سے بچانا ہے. ماں باپ کے دل میں اتنی تڑپ نہیں ہوتی جتنی اہل خیر کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، کیونکہ جس کے دل میں ایک دفعہ یہ تڑپ لگ جائے گی، وہ کبھی بھی اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کو ریلیکس نہیں لے سکتا، اور اس کے تقاضوں کو ہمیشہ پورا کرے گا. تو دعا کریں، سب کے بچے ہمارے بچے ہیں، ساری امت کے بچے ہمارے ہیں، اے اللہ ان کو ایسا بنا دے کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے بعد میں اچھا صدقہ جاریہ بنے. پھر اس کے بعد اگلا عمل کیا، ابھی تک ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں اس اعلی ثواب میں. پہلی چیز ہے شرک اور کفر کی وجہ سے اس اعلی ثواب کا فائدہ نہیں ہے. پھر نیک اولاد، صدقہ جاریہ، اشاعت دین کے کام، مسجد اور مسافر خانہ کی تعمیر، یہ پانچ چیزیں ہو گئیں. پھر اس کے بعد اولاد کے نیک اعمال، اور پھر دعا. دعا کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن خاص طور پہ دعا گھر والے کی یعنی بچے کی.